لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
تعالیٰ کے خوف کا بیان کیا گیا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو سارے ہی گناہوں سے بچانے والی ہے اور ساری ہی نیکیوں کو کرانے والی ہے. خوف خدا، دل کی گاڑی کو چلانے کی طاقت ہے. جس طرح پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے اور پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی، اسی طرح یہ ہماری دین کی گاڑی اللہ کے خوف سے چلتی ہے، اللہ کا خوف نہ ہو تو نہیں چلتی. جتنے گناہ ہیں جب وہ کسی سے ہوتے ہیں تو جس وقت ہوتے ہیں اس وقت بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اسی طرح جب کوئی فرض و واجب سامنے آ جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس فرض و واجب کو ادا نہیں کرتا. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس فرض و واجب کو ادا کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو جب نماز کا وقت آئے گا تو اس کی نہ دکان اس کو روکے گی، نہ تجارت روکے گی، نہ زراعت روکے گی، نہ ملازمت اور ڈیوٹی روکے گی. وہ ہر حال میں وقت پر نماز ادا کرے گا. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ دکان پہ بیٹھا رہے گا، اذان بھی سن لے گا، اسے معلوم بھی ہوگا کہ جماعت کھڑی ہے لیکن دکانداری میں مشغول رہے گا، زمینداری میں مشغول رہے گا، ڈیوٹی کا بہانہ کر دے گا. ڈیوٹی یہ بھی تو ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. دنیا کی ڈیوٹی کو اللہ تعالی کی ڈیوٹی سے اللہ بچائے اہمیت زیادہ دے دے گا. اور نماز چھوڑ دے گا لیکن ڈیوٹی نہیں چھوڑے گا. اس کا امتحان سفر میں ہوتا، مارکیٹ میں نہیں ہوتا کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ دکان چھوڑ چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور نماز با جماعت ادا کر لیتے ہیں، اور جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہر روز یہ امتحان ہر مسلمان کا ہوتا ہے. ایسے سفر میں بھی ہوتا، چاہے ہوائی جہاز کا سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو یا گاڑی کا سفر ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹرین میں بھی پڑھتے ہیں، بس سے اتر کے بھی پڑھتے ہیں، گاڑی روک کر بھی پڑھتے ہیں. اور جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ جہاز میں بھی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بلکہ کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے لوگ اس کو روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. کس طرح روکتے؟ کسی کے لڑکے پڑھ لو، سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ لو، گاڑی میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. علی اعظم اللہ جدھر تمہارا موڑ غریب پڑھ لو، قبلے کی طرف منہ کرنے کی کیا ضرورت، بغیر اردو کے پڑھ لو، سفر ہے وضو کرنے کی کیا ضرورت، تو پہلے تیمم کر لو بس. حالانکہ ہفتے کٹے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور دیکھنے بھی جا رہے ہیں، لیٹری میں جانے کے لیے تو کوئی نہیں کہتے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے فارغ ہو جائے، کیا ضرورت ہے اندر جانے کی، گر جا کے چکر آ جائے گا. میں کوئی نہیں کہتا. اور جہاں بیچارے کسی مسکین نے نماز پڑھنے کے رہ گیا، سارے ڈبے والے فتوا اس کو دینا شروع کر دیے. یہ فتوا جو دیتے ہیں نا کہ بھائی تم بیٹھ کے پڑھ لو، ٹکڑے کی طرح منہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سفر ہے، یہ دراصل اس کو نماز پڑھنے سے روکنا. تو خود تو پڑھتے نہیں, اس کو پڑھنے نہیں دیتا. ایسے ہی جیسے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ جہاد ہوا اور جہاد میں کچھ مسلمان بھی شہید ہو گئے, کچھ ہندو بھی مارے گئے. مسلمان جو شہید ہوئے ان میں سے ایک مسلمان شہید نہیں ہوا تھا, وہ زندہ تھا لیکن زخمی تھا. میرا جہاد تو ہو گیا ختم, اب سب طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لہذا وہ جو مسلمان مجاہد تھا اس کو فکر ہوئی کہ اب میں یہاں اکیلا ہوں, رات کیسے گزرے گی, نہ مجھے ابھی کوئی اٹھانے والا ہے, کوئی اٹھائے گا تو صبح جا کر تو اٹھائے گا, اب تو مجھے کوئی اٹھائے گا نہیں, اندھیرا ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ ایک بنیا جو ہے وہاں سے گزر رہا ہے اور بڑا ڈرتا ڈرتا وہاں سے جا رہا ہے. مشہور ہے کہ لالا جی بہت ڈرپوک ہو, تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو داشی داشے پڑی ہیں تو وہ بڑا ڈرتا ڈرتا وہاں سے جانے لگا. اس مجاہد نے جو زخمی تھا اس نے دیکھ لیا, اس نے زور دیا, لالا جی ہاں میری کمر کے اندر اشرفیوں کی ہمیانی بندھی ہوئی ہے, وہ تم کھول لو تمہارے کام آ جائے. پہلے تو وہ لگا کہ ہر مردہ گھر اٹھا, لیکن جب اس نے سنا کہ اشرفیوں کی ہندیانیوں سے کمر سے بندھی ہوئی ہے تو دال پکی. یہاں ڈرتا ڈرتا چپکے چپکے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے آخر کار لالا جی اس مجاہد کے پاس آ گئے. جو بالکل نزدیک آئے جب مجاہد نے تلوار اٹھا کر کے لالا جی کے پیروں پہ ماری, وہ بھی دھیان سے نیچے گر گئے, چلنے قابل نہ رہے. لیکن لالا جی نے گرتے گرتے بھی اسی کمر ٹٹولی ہے ہنگانے پہ آئے جو ان کے اندر سوچتے ہیں. تو مجاہد لالا جی پاگل ہوئے ہو, جہاد کے اندر کوئی اشرفیوں کی لڑائی کرتا ہے تو پھر ہم نے تو اس لیے تمہیں بلایا, تو وہی ہم آتے ہیں اشرفیوں کا نام سن کے آ جاتے آ گئے. اب میں نے اس لیے تمہیں یہاں زخمی کر کے پاس لٹائے گا, دونوں مل کے رات گزاریں گے آرام سے. تو لالا جی اوٹ کے اندر نفرت چلے گا دوسرے کو چلنے کے, بالکل یہ حال ٹرین کے اندر ہوتا ہے, یہ حال جہاز کے اندر ہوتا ہے. خود تو پڑھ گئے نہیں نماز, جو اللہ کا بندہ بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو فتوی دے دے کے روز میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی نماز نہ پڑھے. تو ہوائی جہاز میں اور ٹرین میں پتہ چلتا ہے کس کے دل میں خوف خدا ہے, کس کے دل میں خوف خدا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے تبدیلی جماعت والے کراچی بھی لے کر کے لاہور تک اسٹیشنوں پر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے خوف خدا ہے. اور بھی بہت سے مسلمان جو ان سے آجی سفر کرتے ہیں, یہ میں خوف خدا ہوتا ہے, ان کی نماز نہ سفر میں قضا ہوتی ہے نہ گھر میں قضا ہوتی. جس طرح وہ گھر میں نماز بعد نماز پڑھتے سفر نہیں پڑھتے, یہ خوف خدا ہونے نہ ہونے کی بات ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے گھر اور سفر برابر ہے, اور اللہ کا خوف نہیں تو گھر اور سفر برابر. جیسے گھر میں نہیں پڑھتے سفر میں بھی نہیں پڑھتے. جتنے بھی فرائض واجب ہے سب کا یہ حال ہے, جس کے دن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پائے پائے کی زکات نکالتا ہے, جس کے حج فرض ہوا ہے سب سے پہلے فرض حج ادا کرتا ہے, اور جس کے دن میں خوف نہیں ہوتا وہ طرح طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے, ہیلے کرتا رہتا ہے, سستی کا ارتکاب کرتا ہے, غفلت میں کھڑا رہتا ہے, اور اس کو کہے بھی تو نہیں کرتا, بتائے تب بھی نہیں مانتا. کیسے مانتا اللہ کے خوف کے دن میں؟ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنے میں بھی خوف خدا نہایت مؤثر ہے. جتنا خوف خدا دل کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا, سب کے سامنے بھی گناہوں سے بچے گا, حضرت اور تنہائی میں بھی اس گناہ سے بچے گا, ڈیوٹی بھی صحیح ہی انجام دے گا. ہمارے اکابر کے حالات میں لکھا ہے, سہارنپور کے اندر مدرسہ مظاہر علوم ایسے ہی اہم اور مرکزی مدرسہ جیسے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند، ہندوستان میں ایک دو مدرسے ہیں دارالعلوم دیوبند اور مظہر العلوم سہارنپور، اور انہیں کی سارے مدرسے شاخیں ہیں جو ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انہیں کا فیض ہے جو دنیا کونے کونے میں پھیل رہا ہے. تو مدرسہ مظہر العلوم کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا لکھے کہ جب حضرت مدرسے میں بیٹھتے تھے تو ظاہر مدرسے کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کے انہیں پیسے ملتے تھے. تو ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی ان سے ذاتی ملاقات کرنے کے لیے آ جاتا تو گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتے اور پھر اس سے باتیں کر لیتے، اور جب جاتا تو گھڑی دیکھ لیتے اور جتنے منٹ اس سے بات کی اتنے منٹ اپنے پاس نوٹ کر لیتے. دس منٹ، پندرہ منٹ، بیس منٹ میں نے ذاتی گفتگو کی ہے، ذاتی ملاقات کی ہے، مدرسے کام نہیں کیا ہے، نوٹ کر لیتے. اس طرح تاریخ وار پورے مہینے میں اپنے اوقات نوٹ کرتے رہتے تھے اور مہینے ختم پر اس کا حساب لگاتے تھے. اگر اس کی آدھے دن سے کم کم چھٹی بنتی تو آدھے دن کی چھٹی منظور کروا لیتے، اگر آدھے دن سے زیادہ ایک دن سے کم کی چھٹی بنتی تو اس کی درخواست منظور کرا لیتے. تو مجھے ایک دن کی چھٹی دے دو، مجھے ایک دن کی چھٹی منظور کر لو، آدھے دن کی چھٹی منظور کر لو، چھٹی دینے میں سب کو اختیار ہے، قانونی طور پر اس کی جائز. اور الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے اندر سارے اساتذہ کرام نے یہ بات طے کر رکھی ہے، طے کر کے منظور کرائی ہوئی ہے کہ ہر استاد جب کلاس میں جاتا ہے تو وہ اپنا ٹائم لکھتا ہے. اگر دس منٹ تاخیر سے آئے تو دس منٹ، پندرہ منٹ تاخیر سے آئے تو پندرہ منٹ، پانچ منٹ میں تاخیر سے آئے تو پانچ منٹ، آدھا گھنٹہ تاخیر سے آئے تو آدھا گھنٹہ، تو اس میں نوٹ کرتا ہے بات. اس کے بعد پورے مہینے یہ روز اپنا وہ نوٹ کرتا ہے، درسگاہ میں جب آئے گا تو وہ اپنا بس لکھے گا کتنے بجے درسگاہ میں آئے گا، اور جب پورا مہینہ ہو جائے گا تو پھر وہ رجسٹر محاسبے کے اندر جائے گا اور وہاں اس کی پورے مہینے کی ان تمام تاخیر سے آنے کو نوٹ کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. جمع کر کے جتنا وقت دارالعلوم کی طرف سے معاف ہے، مثلا نو منٹ تک دیر سے آنا معاف ہے، اس پہ کوئی معاف نہیں، دس منٹ ہوگا اتنا کٹے گا، پندرہ منٹ تاخیر سے آئے تو اس پہ اتنا کٹے گا. تو ہر استاد کے صدر صاحب سے لے کر کے چپراسی تک سب کی کیا کہتے ہیں باقاعدہ ہر مہینے ان کی تاخیر نوٹ ہوتی ہے، پھر اس کا حساب ہوتا ہے، حساب ہونے کے بعد ہر ایک کی طرح کر جاتا ہے. بلکہ بعض لوگ بھی ایسے ہیں کہ اس میں جانے کے وقت بھی وقت لکھنا ہوتا ہے اور آتے وقت بھی وقت لکھنا ہوتا ہے. بہت عارف تھا ہمارا، جب مفتی عارف تھا میں جاتا ہے تو جاتے وقت بھی ٹائم لکھے گا، اور جب وہاں سے اٹھ کے جائے گا تو بھی ٹائم لکھے گا، اور اگر جلدی چلا گیا تو پھر پیسے کٹیں گے، دیر سے آئے تو بھی پیسے کٹیں گے، اور سب کو نہیں کٹواتے. خوف خدا کی بات، جس کے دن میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ اتنا اوور ٹائم بغیر کیے لکھوا دیتے. آئیں گے 10 بجے، نوٹ ہوگا 9 بجے، گئے 4 بجے، نوٹ ہوگا 5 بجے. اور کتنے اسکول اسکول تو ایسے ہیں کہ سارے مہینے استاد گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے اور تنخواہ گھر میں ملتی رہتی ہے. یہ خوف خدا نہ ہونے کی بات. ایسے دارالعلوم، ایسے مظاہر سہارنپور کے ہمارے بڑے بزرگ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ اور مرشد ہیں حضرت مولانا زکریا، شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، تو یہ دونوں شیخ اور مرید دن دن بقی میں مت ہو. جب وہ 1938 میں مدینہ منورہ سے سفر کر کے واپس مزار العلوم سہارنپور پہنچے تو انہوں نے مدرسے میں یہ درخواست لکھ کر دے دی کہ اب میں کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، ہم اس سے مدرسے کا کام پورا نہیں ہوتا، لہذا میں درخواست معذرت چاہتا ہوں.
سبحان اللہ.
حالانکہ یہ تو ہوتا تو ہے زیادہ میں نہیں، اس وقت آدمی زیادہ محتاج ہوتا ہے، زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن وہ خود خدا ایسی چیز ہے کہ بھائی اب میں مدرسے کا کام پورا نہیں کرتا، تنخواہ کس بات کی لینی پڑے گا. اس وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں حضرت کچھ تو آپ لے لیا کریں تاکہ آپ کو گزارا ہو. ہاں بھائی بات یہ کہ میں کام کروں تو پیسے نہیں، میں تو کام نہیں کروں تو پیسے کس بات کے دوں. آخر کی نظرات میں آئی اچھا اگر آپ سبق نہیں پڑھا سکتے اپنی ضرورت کی وجہ سے تو نظامت تو کر سکتے ہیں، اگر آپ مدرسے میں آ کر بیٹھیں گے تو سارے مدرسے والے آپ کے معتقد اور آپ کے مرید ہیں سب کیا کہتے ہیں اپنے اپنے کاموں کو توجہ کے ساتھ انجام دیں گے، تو آپ ناظم بن جائیے. تب کہیں جا کر کے انہوں نے ناظم ہونے کا عہدہ قبول کیا اور اس کی تنخواہ دی. اور سبق بڑھانے کے زمانے میں حضرت کی احتیاط یہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے مدرسے والے قالین بچھایا ہوا تھا، اس قالین میں بیٹھ کے حضرت سبق پڑھایا کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ جب سبق پڑھاتے تھے قالین میں بیٹھتے، جب کوئی یار ملنے آئے گا قالین سے اتر جاتے. کہتے بھائی مدرسے والوں نے ہمیں سبق پڑھانے کے لیے قالین بچھایا، کوئی ذاتی ملاقات کرنے کے لیے یاروں سے ملنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے ہم. اور اسی مدرسے کے ایک محتمل یا لازم مولانا عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی عجیب حال تھا، ان کے سامنے دو قلمدان رکھے رہتے تھے، ایک ذاتی ایک مدرسے کا. جب مدرسے کوئی چیز لکھتے تو مدرسے قلمدان سے قلم استعمال کرتے، اور جب ذاتی خط لکھتے کوئی کام لکھتے تو اپنے ذاتی قلم سے اس کے اندر کاغذ لکھتے استعمال کرتے. یہ ہے دیکھو خوف خدا، میں کہتا اللہ کا جب خوف دل میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اور اب ہمارے دفتروں میں دیکھو اب سارا کا سارے کیا کہتے ہیں کاغذ بھی پینسل بھی قلم بھی سب ذاتی استعمال میں آ رہا ہے. ہاں بلکہ گھر تک پہنچ رہا ہے، گھر میں بھی وہی کے لفافے استعمال ہو رہے ہیں، قلم بھی وہی کے استعمال ہو رہے ہیں، روشنی بھی وہی کے استعمال ہو رہی ہے، صابن صابن دانی بھی ہو گئی استعمال، فیکس بھی ہو رہا ہے تو ذاتی استعمال میں، فیکس کی مشین بھی ذاتی استعمال میں، فوٹو اسٹیٹ مشین بھی ذاتی استعمال میں، یعنی دفتر کی ہر چیز ذاتی استعمال میں. چوری ہے، ناجائز ہے، خلاف شرع ہے.
چوری ایک بات یہ ہے کہ یہ حال ہے کہ جہاں نماز نماز پڑھ رہے ہیں کونا موضوع کے
نہیں میں یہ عرض کروں جب اللہ کا خوف جو ہے نہ ہونے سے کس قدر گناہوں کا ارتکاب، اور اللہ کے خوف ہونے سے کیا زبردست احتیاط. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئی، اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کو اسٹیشن پر گیا گاڑی پر سوار ہونے کے لیے، تو بارش ہو گئی، وہ اسٹیشن ایسا تھا کہ اس میں کہیں بھی بارش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، چھت وغیرہ کچھ نہیں تھی، بس کھلا اور چھوٹا اسٹیشن تھا. لیکن وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ مجھے جانتا تھا، جب اسے مجھے دیکھا تو اس نے جلدی سے ملازم سے کہا کہ تم حضرت کو گودام میں بٹھا دو تاکہ کم از کم بارش سے بچ جائیں، اور جب گاڑی آئے تو گاڑی میں تشریف لے جائیں.
سے مجھے اس نے ریلوے کے گودام میں بٹھا دیا ایک طرف, اور پھر اسٹیشن کے ملازم سے کہا کہ حضرت کے لیے لائٹن لا کے جلا دو. بجلی جو تھی وہ لائٹن جلتی تھی, تو لائٹن بھی حضرت کے لیے لا کے جلا دو, کہاں اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے. تب حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہوا تو ریلوے کی لائٹن نہ لیا ہے. ریلوے کی لائٹن جلانا تو صحیح نہیں ہے, اور لیکن فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اس سے ہوں گا ریلوے کی یہ لائٹر مطلب جو رنگ ہوئی ان کے اسلام بڑا تھا, نہیں ایسی مصیبت کے وقت میں بھی کیا کہتے ہیں اس بتی کے استعمال کرنے کی اس مذہب میں گنجائش نہیں ہے تو بڑا سخت ہے, تو مجھے اس کے بدگمانی کا بھی خطرہ ہوا. اب میں بولوں بھی نہیں اور اندر ہی اندر گھٹ بھی جاؤں. اب میں بڑا پیسے میں نے دعا شروع کی, یا اللہ مجھے ریلوے کی لائٹن سے بچائی, یا اللہ مجھے سجائیوں کی لانچر سے بچائیے, میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا بچنا بھی چاہتا ہوں, آپ کی سوا کون بچانے والا ہے, آپ مجھے بچائیے. پھر اس میں دعا کر رہا تھا کہ اس نے دوست سے ملازم سے کہا کہ میری ذاتی لائٹن لا کے جلانا ریلوے کی بتلانا. یہ دیکھو یہ ایک خوف خدا اور پھر خوف خدا اللہ تعالی سے رجوع کی طرف متوجہ کر دے, ہم اگر بچنا چاہے تو بس اللہ تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس طرح بچا دے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو کچھ کہنا بھی نہ پڑا, اور الحمدللہ میں ریلوے کی لالٹین کے استعمال سے ہی بچ گیا. پھر فرمایا کہ اگر وہ ریلوے کی لالٹین لے بھی آتا تب بھی میں اس کو استعمال نہیں کرتا, اندھیرے میں بیٹھا رہتا. یہ ایسے واقع ہے حضرت ماں بھونی پر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, ایک مطلب حضرت ماں بھونی پر رحمت اللہ علیہ کسی آدمی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے کر آپ نے رکھا. جب اس کی بیمار پرسی کر لی تو فارغ ہوتے دیکھا کہ اب اس کا نظر کی کیفیت تھا, یعنی مرنے کا وقت قریب آ گیا. تو بھجن فرما بھی اب جانا کیا ہے, آپ کے بیچارے کا وقت آخری ہے, اب تو یہیں بیٹھنا چاہیے, اب کیا جانا, وہیں بیٹھ جائے. اور مریض جو تھا اس کا ساتھ چل گیا اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو. رات کا وقت تھا, بجلی وجلی تھی نہیں, ایک چراغ وہاں پہ جل رہا تھا اس سے کمرے میں. اب جیسے ہی اس کا انتقال ہوا حد ماں میں آگرہ بہنی پھر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چراغ دور کر دیا. تو جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت چراغ جلنے کا تو یہ وقت تھا, آپ نے چراغ دور کر دیا, تو میں نے یہی وقت اس کے بجانے کا تھا. اور پھر حضرت نے یہ وجہ بتایا کہ بھائی جب تک یہ زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت میں تھا, اور یہ اپنی ملکیت سے زندہ ہونے کی حالت میں استفادہ کر رہا تھا, اس سے ہم بھی استفادہ کر رہے تھے, ہمارے لیے بھی اس کا استعمال کرنا جائز تھا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت ہو گیا, اس کا رہا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں معلوم ان کے وارثوں میں کون کون وارث ہیں, بالغ ہیں نابالغ ہیں, جات دیتے ہیں نہیں دیتے, ہمیں کیا پتا. اس لیے میں چراغ دور کر دیا کہ اب اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے درست نہیں, کیونکہ اب یہ مالک نہیں, وارث اس کے مالک ہے, وارث ہوگا ہمیں پتا نہیں. اپنا ذاتی چراغ گھر سے منگوایا, وہ وہاں جلایا اور پھر اس کے اس کو کفن کا انتظام کرایا. یہ بہت ہی خدا کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چراغ کی روشنی بھی استعمال کرنا گوارا نہ کی. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ دادا کی وراثت ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی, بیٹے بھی بغیر تقسیم کے کھا رہے ہیں, اور پوتے بھی بغیر وراثت تقسیم کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اور جو کوئی حصہ مانگتا ہے اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. جس سے قبضے میں جو آ گیا بس وہ مالک بن بیٹھا, عورتوں کو تو وراثت دیتے ہی نہیں, بہنوں کو وراثت دیتے نہیں ہیں. اگر کوئی دھن مانگ لے تو کہتے ہیں بھائی چاہیے حصہ چاہیے, بہنیں کہہ دیتی ہیں بھائی چاہیے ہم پیسے لے کر. تو بہنوں کا حصہ اس طرح ہڑپ کر کے ساری زندگی حرام خوری کرتے ہیں, بہنوں کا اور بیٹیوں کا اور ماؤں کا حصہ غصب کرتے ہیں. جو ظلم عظیم ہے یاد رکھیے, اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنے, میں نہیں دیں گے تو آخر کے پاس ہے دینی پڑے گی. بعض جو متقی پہلگار اپنے کو سمجھتے ہیں وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ بس بہنوں سے اپنے حق میں ان کے حصے کی دستبرداری کروا دیتے ہیں, اور پھر لوگ کہتے ہیں بھائی جتنے بہنوں کو سنیں گے ہماری بہنوں ہمارے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں, انہوں نے اپنا حصہ اپنی خوشی سے ہمارے حق میں چھوڑ دیا ہے. تم نے کیوں نہیں دستبرداری کی بہنوں کے حق میں؟ آج تک کسی بھائی نے اپنے بہن کے حق میں اپنے حصہ نہیں چھوڑا ہوگا. صدیوں سے بہنیں ہی بیچاری اپنا حصہ چھوڑتی چلی آ رہی ہیں. یہ اظہار جو ہے صرف بہنوں کے حصے میں, بھائیوں کے حصے میں نہیں ہے نہیں, یہ ان کا ناحق حصہ کھانے کا ڈھنگ ہے, ان کا حصہ ہڑپ کرنے کا ایک عنوان ہے اللہ بچا اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو مرنے والے کے بعد مرنے کے بعد اس کے کرایہ استعمال کرنے سے بڑھ رہا ہے. حکیم الامام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ریلوے کا کرایہ ذاتی طور پر استعمال کرنے سے بڑھ رہا ہے, اور یہاں جناب لاکھوں کروڑوں روپے وارثوں کے ہضم کیے ہوئے ہیں اور دکا نہیں دیتے. یہ سب خوف خدا ہونے نہ ہونے کی وجہ سے.
اللہ
تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ اور یاد آیا, بڑا سبق کام ہو گئے. ایک دفعہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جاتے اور حضور کے ساتھ اچھے خاصے گنے تھے جن کو چلوا کر کے محفل ادا کرنا ضروری تھا. تو حضرت کا یہ ہمیشہ سے اصول تھا کہ اگر ریلوے نے جو وزن مقرر کیا اس سے زائد ہوتا تو اس کو چلواتے تو اس کا محفل ادا کر کے لے جاتے تھے. اور خود خدا کا تقاضا تو یہی ہے بھائی. اب حضرت اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے, ان سے کہا کہ بھائی یہ میرے پاس گنے جو ہیں مقررہ وزن سے زیادہ ہیں, میں تولو اور تول کر کے اس کا جو بھی محفل بنتا ہے وہ مجھ سے وصول کرو, مجھے پرچی بنا کر دو. وہ تھا جاننے والا. سارے اسٹیشن کے ملازم جو حضرت کے معتقد اور جاننے والے تھے, اس نے کہا کہ بھائی حضرت ایسے لے جائیں گے, ہماری یہاں سے لے جائیں گے. ہاں بھائی گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد اگر چیکر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ ہم اس گارڈ سے کہہ دیں گے کہ حضرت حضرت کا خیال رکھیں. حضرت وہ کہاں تک جائے گا تمہارا گارڈ؟ جو غازی آباد تک وہ جائے گا, وہاں تک تو کوئی اور آئے گا نہیں. ہم اس سے کہہ دیں گے بھائی حضرت نے ماسک لے کے کھلایا ہے, تم کچھ مت کرنا. غازی آباد سے آئے کیا ہوگا؟ حضرت وہاں سے گارڈ بدلے گا تو یہ گارڈ اس سے بدلے گا. حضرت کا خیال نہیں, وہ کہاں تک جائے گا؟ ہم تو حضرت کانپور تک پہنچا دیں گے. وہاں سے پھر آپ اتر کے چلے جانا. حضرت نے کہا بھائی سفر تو یہاں ختم نہیں ہوتا میرا, آخرت سے بھی سفر ہے, وہاں کون سا گارڈ جائے گا میرے ساتھ؟ آئے
بھائی یہ جو حضرت نے کہا تو سب کے گردنے جھک گئے.
کہ اس سفر میں کوئی گارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. تو بس جب تمہارا آخرت میں کوئی گارڈ نہیں ہے تو بس ایسے ہی لے لو بھائی. میں تمہارے گاڑی کی سوچ نہیں. مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے قوم کی چوری کیسے کر دی, تو قوم کی چوری ہوئی نا بھائی. اور ہمارے خوشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک چوری ہوتی ہے ایک آدمی کی, ایک چوری ہوتی ہے پوری قوم کی. کہتے ہیں یہ ایک آدمی کی چوری کا کفارہ بڑا آسان, چپے سے اس کو واپس کر دے یا اس سے معافی مانگ دے, معاملہ بالکل آسان ہے. لیکن پورے ملک کے جو عوام ہیں, حکومت کے بعد جو خزانہ ہے وہ تو سب ان کا ہے, سارے سرکاری محکمے ان کی ملکیت ہیں. لہذا اگر کسی نے ٹکٹ نہیں لیا تو اس نے پوری قوم کی چوری کی. تو قیامت میں ساری قوم 20 کروڑ ایک طرف کھڑی ہو کے وہ اکیلا ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا. کس کس سے نہ معافی دینے میں معافی مانگ سکتا ہے اور آخر میں کہاں سے دے گا بھائی. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر کمال ہے بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا, تھک کے ٹکٹ میں اے سی کے ڈبے میں سفر کرنا کمال سمجھا جاتا ہے. اور جب لے کر آ جاتے تو بسوں خلا میں گھس جاتے ہیں اور بال گاڑ ہوشیار ہوتے ہیں وہی باہر کھڑے رہتے ٹریفک بھی گلے گا پھر کہاں تک اندر رہے گا. لیکن یہاں گارڈ رہے نہ رہے مگر آخرت کی گارڈ تو موجود ہے. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ تو جناب محصول ادا کر کے لے کے جاتا ہے, جو خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ محصول ادا کیے بغیر ہی لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اب ہر سال ہر حاجیوں کا اسی میں امتحان ہوتا ہے. حج کیا ہے مجھے تجربہ حاضری دی ہے, 35 کلو وزن 30 کلو وزن ہے اور 50 کلو وزن ساتھ ہو گیا, کیونکہ اس میں کھلو رہے بہت وزنی ہے اور تحفے قائد لوگوں کے لیے خریدے ہیں. تو اب جلال والا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بغیر ریال دیے بجائے 30 کلو کے 50 کلو وزن نکل جائے. حج کیا ہے تم نے, حج کھا گیا تمہارا, مجھے تجربہ تم نے حاضری جیتی ہو, کس لیے جیتی کہ آتے ہی ایئرپورٹ پر چوری شروع کر دی. یاد رکھیے یہ اللہ کا خوف دل میں ہو تو آدمی پھر ایئرپورٹ پر بھی زائد وزن کے پیسے دے کر کے آتا, اور نہیں تو جناب دسیوں کلو ایسی چپکے سے کسی نہ کسی کی طرح رشوت رشوت کھلا کے آدمی سب لیا. لیکن یہاں رشوت کھلانے سے کیا ہوتا ہے, وہاں تو سب پاتا ہے کہ حساب لکھا جا رہا ہے, سارا حساب درج ہو رہا ہے کہ کس نے کس سے کتنا کھایا ہے, اور وہ آخرت میں اگلنا پڑے گا, آخرت میں ادا کرنا پڑے گا اللہ خود خدا تو دیکھو ایسا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, آج بھائی میں بڑا گنہگار خطا کار آدمی ہوں, تم ایسا کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری لاش کو جلا دینا, اور اتنا جلانا اتنا جلانا کہ میرا پورا جسم اور میری ہڈیاں بالکل کوئلہ ہو جائے اور بالکل راکھ بن جائے, اس کے بعد پھر تم میرے جسم جو کوئلہ ہوگا اور راکھ ہوگی اس کو باریک کرنا, اور خوب باریک کر کے آدھے تو تم ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا. یہ وصیت کی, بیٹوں نے اس وصیت پہ عمل کر لیا اور اسی طریقے سے جلا کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں بھی اڑا دیا اور سمندر میں بھی ڈال دیا. اللہ پاک ہوا کو حکم دے رہے کہ جہاں جہاں اس کے جسم کے ذرات ہیں ختم کر دو, سمندر سے حکم دے رہے کہ جہاں جہاں اس کے ذرات پانی کے اندر بہ جائیں واپس لاؤ, اور آج کے آن میں سارے اس کے جسم کے ذرات اکٹھے ہوں گے تو اللہ کا حکم دیں زندہ ہو جائے, وہ ایک دم کھڑا ہو جائے, اللہ کے حکم سے فوراً زندہ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے بھائی تم نے یہ وصیت کیوں کی, بتاؤ تم نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا کر کے میری راہ اڑا دینا. یا اللہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے, میں بہت گنہگار تھا بہت خطا کار تھا, تو میرے جی میں یہ آیا کہ اگر اللہ پاک مجھے پکڑیں گے تو پھر میرا کوئی حال نہ ہوگا, آپ کے خوف سے آپ کے ڈر سے میں نے یہ وصیت کی. اللہ پاک فرمائیں جا ہم نے دوسرے پر ایک اور عجیب و غریب واقع حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی سفر میں نکلے, سفر میں نہیں نکلے بلکہ وہ اس لیے نکلے کہ کہیں سے ان کو کہیں سبزہ اور پانی مل جائے تاکہ پھر وہاں بیوی بچوں کے ساتھ آ کر کے رہے, کیونکہ عرب کے ماحول کے اندر یہی طریقہ تھا, کھانا بدوش ہوتے تھے, جہاں پانی اور سبزہ مل گیا بس وہاں اپنا قیام کیا, جب پانی اور سبزہ ختم ہوا آگے چل دی. تو 3 آدمی سبزہ اور پانی کی تلاش میں نکلے, ابھی راستے ہی میں تھے کہ بارش شروع ہوئی. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اپنے آپ کو بارش سے بچا سکیں, تو پہاڑ کے غار میں گھس گئے تاکہ بارش سے بچ سکے, اور وہاں جا کر کے جو اندر بیٹھے تو اچانک اوپر سے چٹان کا ٹکڑا ٹوٹا اور سیدھا آ کر کے غار کے منہ پہ بیٹھ گئے, اور تینوں غار کے اندر بند ہو گئے, اور اوپر چٹان کا ٹکڑا کہ جو کس طرح ہلے نہ ہٹے. کہ آگے بس بھائی اب تو ہماری یہ اس طرح کی خبر بن گئی, ہمارے تو آنے کا نام نشان بھی مٹ گیا, کسی کو بھی نہیں پتا اللہ کے سوا کہ ہم کہاں ہیں. اب یہاں تو سوا مرنے کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ایسا کرو, ہم میں سے ہر آدمی اپنی نیکیوں کا جائزہ لے, اپنی زندگی کے نیک اعمال کے بارے میں سوچے, جو عمل اس کے نزدیک اللہ کی رضا کے واسطے ہو اور اس کو امید ہو کہ اس کی بنیاد پر میری بخشش ہو سکتی ہے تو وہ اس عمل کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ کرے اور اس کے عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غار سے باہر نکال دے. تو ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے یاد کیا, پروردگار عالم آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایک عورت سے محبت تھی اور میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا, پہلے تو وہ نہ مانی, پھر میں نے اس کو کچھ پیسے ویسے دیے تو بالآخر وہ تیار ہوئی, اور جب وہ تیار ہو گئی اور میں جب اس سے قریب ہوا تو بس پھر میں ایک دم اللہ کے خوف سے کھڑا. تو یا اللہ یہ میرا اس پر پوری طرح قابو پانے کے بعد اس سے جدا ہو جانا اور الگ ہو جانا اور کھڑے ہو جانا اگر آپ کے خوف سے تھا اور آپ کی رحمت کی امید پر تھا تو یا اللہ اس چٹان کو ہمارے سروں سے ہٹا. بس یہ کہنا تھا, ایک تہائی وار کا منہ کھل گیا تو دوسرے نے کہا کیا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں انہیں خدمت گزار تھا اور میں بھی صاحب اولاد تھا, روزانہ میں جانور چرانے لے جاتا تھا, شام کو جلدی سے لاتا تھا, پھر اپنے والدین کو دودھ پلا تھا اور جب دودھ پی لیتے تو سو جاتا تھا. پھر جو میرے جنگل میں دیر ہو گئی میں ان کے لیے دودھ لے کر کے آیا, اس حال میں تو سو چکے. اب میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرانے کھڑا رہا, جگانے بھی مناسب نہیں سمجھا اور ان کو پلایا بغیر خود پینا بھی مناسب نہ سمجھا. یہاں تک کہ ساری رات اسی طرح گزر گئی کہ میں ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کھڑا رہا, سویرے جو وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا کہ ابا جان دودھ پی لی, اما جان دودھ پی لی, کہ اللہ اگر یہ میں نے عمل صرف آپ کی رحمت کی امید پر اور آپ کو خوف سے کیا کہ اللہ اس سہار کو ہمارے سروں سے ایک کہے اور ہے. اب تیسرے صاحب بولے, اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں زمیندار آدمی ہوں, کاشتکار ہوں, زمین میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں, میں نے ایک مزدور رکھا تھا, اس کی مزدوری میں نے کچھ غلہ مقرر کی تھی, جب اس نے کام ختم کیا تو وہ غلہ میں نے اس کو کہا کہ بھی ایک اجرت لے لے, اس کو یہ کچھ کم لگی تو وہ خفا ہو کر اسے چھوڑ دیا, اس نے اپنی اجرت نہیں لی, اپنی اجرت چھوڑ کر کے وہ چلا گیا. اب میں انتظار میں رہا کب آئے تو اپنی اجرت لے جائے, جب نہ آیا تو میں نے اس کو زمین میں لگایا, پھر اگایا, پھر زمین میں لگایا, پھر اگایا, اور اصل بھی اور جو اس میں اضافہ ہوا سب میں نے اکٹھا کر دیا, اور بھی اس کے مال سے اور بھی کچھ چیزیں خریدی, اچھا خاصا مال اس کا بڑھ گیا. کافی عرصے کے بعد وہ آیا, اس نے کہا لا میری اجرت دے, یہ سب مال تیرا ہے, یہ سارا گودام گندم کا تیرا ہے, میں کیا مذاق کر رہا ہوں, اس نے میں کہاں سے آیا یہ سارا کے ساتھ, نہیں تیرا یہ لے جا, میں تیری امانت تھی تیری اجرت میرے پاس, اس کو میں نے لگایا بڑھایا, یہ اتنا وہ ہکا بکا رہ گیا. ایسے کی امانت دار ہو سکتے ہیں, لہٰذا اگر میں نے اس کی اس اجرت کو آپ کی رحمت کی امید پر اور آپ کے خوف سے اگر میں نے اس طرح لگایا تاکہ اس کی یہ اجرت جو ہے پڑے پڑے ضائع نہ ہو, اور میں چاہتا تو پھر اس کو اصل اجرت دے دیتا, یہ اضافہ اپنے پاس رکھ لیتا, وہ کچھ بھی نہ کہتا کہ جو میں نے اصل بھی اور نفع بھی اس کو واپس کیا, اگر یہ آپ کی رحمت کی امید پر میں نے کیا اور آپ کے خوف سے میں نے یہ کام کیا, یا اللہ اس پہاڑ کو ہمارے سروں سے ہٹا دے. تو باقی ایک تہائی بھی ہٹ گیا, پورا منہ کھل گیا, تینوں باہر آ گئے, چلتے اپنے گھروں کو لوٹ گئے.
جیسے امانت کے اندر بھی خوف و خدا ہی کام کرتا ہے. خیانت میں کرتا ہے جب آدمی اللہ کے خوف سے آدمی بے خوف ہوتا ہے تب خیانت کرتا ہے. ورنہ تو جناب خوف خدا جو ہے وہ انسان کو اللہ بچائے کسی کی امانت میں ایک پائی کی خیانت نہیں کرنے دیتا. ابھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو؟ نہیں نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ نکالیں, 10 منٹ اپنے دنیا کے کاموں سے خارج کریں اور کسی خلوت گاہ میں بیٹھ جائیں, چاہے مسجد کونا ہو, چاہے گھر کا کمرہ ہو یا ڈرائنگ روم ہو, جہاں کوئی اور نہ ہو, تنہائی میں بیٹھ اور وہاں بیٹھ کر کے وہ جو دنیا کے خیالات اور منصوبے ذہن کے اندر بنتے رہتے ہیں ان کو بھی ذرا سا اپنے ذہن سے ہٹا دیں, یعنی ظاہری طور پر بھی خارج ہو جائے اور ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو خارج کرے. وہاں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو سوچے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور وبال ہے, اس کو نماز نہ پڑھنے کا یہ وبال ہے, جھوٹی قسم کھانے کا یہ عذاب ہے, جھوٹ بولنے کا یہ وبال ہے, غیبت کا یہ عذاب ہے, اللہ تعالیٰ اس میں قہر والے ہیں, اللہ تعالیٰ سجیو الحساب ہیں, اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کو, اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اس کے جلال کو اور گناہوں کے وبال کو, عذاب کو سوچے. اب درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں گناہوں کے عذاب ہے, ہم وہاں کیا بیٹھیں گے, بیٹھنے کیا سوچتے ہیں, واقعی یہ بات ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, حالانکہ سن رکھا ہے بہت مرتبہ ان شاء اللہ, لیکن وہ سنی انسنی کرنے کا جو مرض ہے اس کی وجہ سے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا عذاب ہے کیا وبال ہے. تو بھائی میں کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو, ایک کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوا, دیکھو نام کیسا بلانے والا ہے, نام بھی بلانے والا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, حضرت مولانا عاشق رائے صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی آسان بڑی اہم فہم اور بڑے سبق آموز, اس میں قرآن کریم کی آیات آج میں طیبہ کی روشنی میں بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اس میں احوال برزخ ہوں, احوال جنت ہوں, احوال جہنم ہوں. تو جب احوال برزخ پڑھیں گے اور احوال جہنم پڑھیں گے, پڑھے بغیر کس عمل کا کیا عذاب ہے, اور معتبر مستند کتاب ہے, آسان اور عام فہم, بس اس کتاب کو لے لیں پہلے اسی کا مطالعہ کر لیں تاکہ مراقبہ صحیح ہو سکے. اس کے بعد آپ جناب مراقبے میں بیٹھے ہیں تو وہ زیادہ 10 منٹ اور اس میں بس یہ سوچا کریں کہ یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا, جھوٹ بولنے کا یہ اور جناب چگلی کھانے کا یہ عذاب, اور غیبت کرنے کا یہ عذاب, کم تولنے کا یہ عذاب, کم ناپنے کا یہ عذاب, ظلم زیادتی کرنے کا یہ عذاب, غصب کرنے کا یہ عذاب, وہ سب انشاءاللہ ایک دن تو ذرا سر دے لے گی, پھر اس کے بعد خود بخود ذہن چلنے لے گا. بس یہ 10 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل پر اللہ کے خوف کو نرم کر دے گا, اور پھر جب نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو دکان چھوڑنا آسان کر دے گا, ڈیوٹی اور ملازمت کی کرسی پر بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ عذاب یاد آئے گا نا آپ کو, تو کہ بھائی جلدی چل بھائی یہ نوکری ووکری کی کیا ہے, پہلے نماز پڑھ گیا, وہ سیدھا نماز پڑھنے گا, ساری عورتیں جو ہے اسی دن باورچی خانے کے باہر اور مسلے میں کھڑے نظر آئیں گی, ابھی تو عشاء کی نماز ان کی رات کے 12 بجے ہوتی ہے, تو سوا 2 بجے شروع ہو رہے گی, نہ پھر رشتے داروں کی آمد ان کو مصروف کرے گی, نہ باورچی خانے کا پکانا کھانا ان کو مشغول کرے گا, اس لیے خوف خدا دل میں ایسا آئے گا کہ وہ ان کو نماز وقت پہ پڑھوائے گا. تو ایک تو یہ مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے, مراقبہ کرتے کرتے پھر اللہ خوف دل میں ایسا آ جائے گا کہ بس ان شاء اللہ تعالیٰ گناہوں کا چھوڑنا, فرائض کا ادا کرنا سہل ہو جائے گا. ایک تو نمبر دو, دعا کرو, دعا یہ کرے یا اللہ اپنا اتنا خوف عطا فرما دے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے درمیان ہائی ہو جائے.
دعا کرنے سے بھی بڑا ہی مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے. بس یہ شعر بڑا مجھے پیارا لگتا ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں, نہ ملے تو کوئی دوا نہیں, تو ملے تو کوئی مرض نہیں اور نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. اور وہ تو ملتے مانگنے والے کو بھائی, بس ہم مانیں گے ان سے کہ اللہ اتنا خوف دے دیجئے جس سے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان وہ آ کر حائل ہو جائے اور آپ کی نافرمانی سے ہمارے لیے بچنے کا سامان ہو جائے, تو بس آپ کو آ جائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سب کچھ تو وہ کرنے والے ہیں, ہم تو نہیں, تو خوف خدا جو ہے وہ دل کے اندر آ جائے گا. اور تیسرا کام یہ کریں کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہو, مناسبت ہو, اس سے خط و کتابت کرے اور اپنے حالات سے اس سے باخبر کرتے رہیں, اور جو کچھ وہ ہدایت دے اس سے عمل کرتے ہیں. مگر اس کی یہ کہ اس مراقبے کی بھی ایک حد ہے, خوف خدا کی بھی ایک حد ہے, نہ حد سے زیادہ ہو نہ حد سے بڑھ ہو. درجانہ درجہ حاصل کرنا مطلوب ہے. تو جس کے سر پہ کوئی شیخ نہیں ہوگا یا جس کا کوئی پیر نہ ہوگا, خدا نہ خاصا اس نے زیادہ مراقبہ کر لیا اور پھر خوف اتنا بڑھ گیا کہ بڑھتے بڑھتے وہ خدا نہ خاصا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا, تو اور زیادہ نقصان ہو جائے. جس اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے گناہ کرنا جائز نہیں ہے, خواہش چھوڑنا جائز نہیں ہے, ایسی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا مایوس ہو جانا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میرے پاس بخشش نہیں ہو سکتی. ارے تو کیا ساری دنیا گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ لہذا بے خوف بھی نہ ہو اور حد سے زیادہ خوف بھی نہ ہو. اب یہ تو بھائی حکیم صاحب کا کام ہے, کبھی روحانی نے بتایا کہ بس اتنا خوف آ گیا بس اب مزید آگے مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ تم ابھی اور کرو اور تم مت کرو. اس لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی مرشد ہو اور کوئی نہ کوئی شیخ ہو اس کے رہنمائی میں آدمی چلے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ خوف پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا اتنا خوف پیدا فرما دیں کہ جب گناہ کا موقع ہے ہم گناہوں سے بچ جائیں, اور جب فرض واجب اور کسی امر ربی کے بجا لانے کا موقع آ جائے تو بآسانی اس کو بجا لیں. اللہ تعالیٰ سب کی بتا دیں. ایک بچی ہمارا نانی بچی بیمار ہے, اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. دعا فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ہم سب کی تمام خواتین و حضرات کے دنوں میں دعا کے واسطے کہا سب کی مغفرت کرنا. یا اللہ ہم سب کی کامل اور مکمل مغفرت کرنا. یا اللہ ہم سب کی بار بار بخشش کرنا. یا اللہ ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا کرنا جو ہمارے اور آپ کی گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یا اللہ اتنا خوف دے دیجیے جو بروقت نماز پڑھنے کی اس کی جائے وجہ سے بروقت نماز پڑھنے کی توفیق. یا اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق. یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی عادت نصیب. آپ کے ادارے عطا فرما, راحت ادارے عطا فرما, اپنی رضا اور جنت میں سے دور عطا فرما. یا اللہ کے ناراضگی دور سے فنا عطا فرما. خاتمہ کاملہ خالص عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل مستند عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں کو رکھوں کے سلسلے میں فکر مند ہے, یا اللہ ان کو ان کی امید سے بڑھ کر بہت بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرما. بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ ان کو ہماری اولاد کو اٹھانے کے لیے
غیث بلا عاقبت غیث شان کی خوب حلال و طیب روزی عطا فرمانا، خوب حلال و طیب روزی عطا فرمانا، دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شے سے پناہ عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. آپ اس بات تشریف رکھیں، کوئی ابھی مجھ سے مسافر نہ کریں، ایک صاحب نے اپنے نکاح کروانا تھا.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں قارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com